والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ اعراف نام پارے میں حضرت موسیٰ علی نبی ناب علیہ السلام والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے. جب انہیں طور پر معتکف ہونے کا حکم ہوا کہ تورات عطا کی جائے، تو ان کے بعد سامری نے جو ان کی قوم کے ساتھ تھا، ایک سونے کا بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی پوجا پہ لگا دیا. ایک الگ موضوع ہے. آپ جب واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے اور اللہ کریم سے معافی کے طلبگار ہوئے، قوم کو منع کیا، وہ بھی توبہ پہ آمادہ ہوئے. وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہاں ایک اصول ارشاد فرمایا گیا. اصول یہ ہے، ان الذین اتخذوا العجل، جو لوگ اس طرح کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان کی اطاعت پہ لگ جاتے ہیں، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ، انہیں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ذلت ان کا مقدر ہو جائے گی. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. ایک اصول ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کریم کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود یا اپنی پناہ دینے والا یا اپنا حاجت روا یا اپنی ضروریات پوری کرنے والا خیال کرے گی یا اس میں الجھ جائے گی، تو اس پر اللہ کا غضب اس طرح نازل ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں اس پر ذلت مسلط کر دی جائے. نجزی المفترین، اور جو اللہ پر افترا جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، ان کا یہی انجام ہوتا ہے، یہی انہیں اجر ملتا ہے، یہی سزا دی جاتی ہے. اب ہم اقوام عالم کو دیکھیں، الحمدللہ مسلمانوں میں تو ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین بھی ہے اور جن کا سارا اعتماد بھی رب جلیل پر ہے. اس کی اور اس کے نبی کی غلامی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور پورے خلوص سے اس میں لگے ہیں. لیکن اکثریت مسلمانوں میں بھی اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئی. رسومات اور رواجات میں الجھ کر رہ گئے، حقائق آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، جس کا نتیجہ دنیاوی زندگی میں غضب الہی کا شکار ہونا اور ذلت و رسوائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ مسلمانوں پہ اگر ذلت ہے تو جو مسلمان ہیں ہی نہیں کافر ہیں. میرے خیال میں جو لوگ آج کے حالات سے واقف ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ عالم کفر میں عزت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ذلت تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی عزت و احترام ہو. دنیا میں سب سے بڑی طاقت اگر اس وقت دنیاوی طاقتوں کے اعتبار سے امریکہ کو شمار کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں کوئی معزز شخص بھی ہے, کسی کی عزت ہے؟ نہ باپ باپ ہے, نہ بیٹا بیٹا ہے, نہ بھائی بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ کوئی کسی بیٹی ہے, نہ کسی کا احترام ہے, نہ لحاظ ہے, نہ اخلاق ہے. جو لوگ لباس تک پہننا ترک کر چکے ہیں وہاں عزت و ذلت کا اور اس سے اندازہ کیا ہوگا. جو زندگی کی انتہائی ترقی کو اس طرف لے گئے ہیں جس طرح جانور رہتے ہیں, جہاں کھانے پینے میں پاکیزگی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہے, جہاں تعلقات میں کوئی تقدس نہیں ہے, جہاں کسی کے لیے کوئی احترام نہیں ہے, جہاں اخلاقیات کا کوئی معیار ہی نہیں ہے, تو الگ الگ طرح کی ذلتیں مسلط کر دی جاتی ہیں. غیر اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر خود اپنے افراد کی نظر میں بھی رسوا ہے. مسلمانوں پر اور طرح کا غضب اور ذلت آتی ہے, اور یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ مسلم امہ کافروں کے زیر نگی ہو کر زندگی گزارے. یہ ایک الگ طرح کی ذلت ہے. اور غضب الہی کی صورت دیکھیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا قیامت کب ہوگی تو فرمایا کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. اور یہ فرمایا کہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ پہلے اٹھ جائے گا, حتیٰ کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا, اور پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے اور ان پر قیامت بپا ہوگی. اب غضب الہی ایسا کہ اچھے لوگ, نیک لوگ, اہل علم, اہل ورا, تقویٰ اٹھتے چلے جائیں اور پھر پیچھے تباہی آ جائے. اب اس کی صورت آپ اپنے ہاں دیکھیے کہ اہل علم اور نیک اور اچھے لوگ روزانہ قتل کیے جا رہے ہیں. اور اگر قیادت ہی کو قتل کر دیا جائے تو پیچھے چلنے والے متبعین کا شرارت تو بکھر جاتا ہے. ایک ایک فرد جو قیادت کرتا ہے وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ برسوں بیت گئے, کب سے ہم 70 کے بعد سے تو خصوصاً اہل علم اور علماء کے قتل کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ کبھی کوئی قاتل نہ گرفتار ہوتا ہے نہ سزا پاتا. قاتل پھر جن بناتے پھرتے ہوتے ہیں. ملک میں اتنی ایجنسیاں ہیں, اتنی فوج ہے, اتنی پولیس ہے, اتنی قوت ہے, قانون ہے, عدالتیں ہیں, یہ سارے آخر کس کے لیے ہیں؟ اور کسی عالم کا قتل فرد کا قتل نہیں ہوتا. بلکہ اس پوری جماعت کو تباہ کرنا ہوتا ہے جس کو وہ راستہ دکھا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے. پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید ہو گئے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس پر بجائے اس کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم نے اس کو سبب بنا کر دوسرے بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر لیا. اب جن کی گاڑیاں ٹوٹ گئیں ان کا اس میں کیا قصور تھا، جن کی دکانیں لٹ گئیں ان کا اس میں کیا قصور تھا. یہ ایک الگ صورت ہے عذاب الہی کی، کہ مولانا کی شہادت تو اللہ انہیں شہادت سے نوازے اور ان کی قربانی قبول فرمائے. اس شخص نے جب سے ہوش سنبھالا دائی اجر کو لبیک کہنے تک دین کے لیے سرگرداں رہا، کوشاں رہا، اور عام سطح سے اٹھ کر قومی اسمبلی تک اس نے اللہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا، اور حد و مقدور کوشش کی اللہ ان کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے. لیکن یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ان کی شہادت پہ ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کس جرم کے بدلے اللہ نے ایسا بندہ ہم سے چھین لیا. جن لوگوں کو ان کے سے عقیدت تھی، جو لوگ ان کے متبعین بنے ہوئے تھے، سوچنا تو انہیں یہ تھا کہ اتنا قیمتی بندہ اگر ہم سے چھن گیا تو یہ تو ہم پر غضب الہی ہے، ہم سے کیا قصور ہوا. ہر بندہ اپنے کو تو پارسا سمجھتا ہے، اور پھر رد عمل کے طور پر اب جو سینما جلا اتنی کس غریب کا تھا، کتنا اس وہ پہلے سے کتنا مقروض ہوگا یا پہلے اس کی کیا حالت ہوگی. جو غریب چوکیدار اس میں جل کر مر گئے ان کا کیا قصور تھا، ان کے قتل کا کون ذمہ دار. ایک شخص پتنی بی کا گوبر بیچ کے اور گھر اپنا رہن رکھ کے بینک کے پاس اور زمینیں گروی رکھ کے ایک دکان بناتا ہے، آپ نے چار ڈنڈے اٹھائے اس کی ساری دکان توڑ دی، اب یہ کہاں کا انصاف ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہی ہمارا کردار جو ہے، یہی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو فرشتہ، اپنے آپ کو حرف آخر اور فیصلہ کرنے والا سمجھ لیتے ہیں اور دوسری مخلوق کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عذاب الہی ہوتا ہے کہ اہل علم اور نیک لوگ، اور پھر علماء میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بھی قیادت کریں اور دینی اعتبار سے بھی قیادت کریں. ہماری ایک بدقسمتی جو ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے نیک، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، متقی اور نیک لوگ ہیں، عالم ہیں، لیکن وہ دنیاوی امور میں ہماری قیادت نہیں فرماتے. ان کا اس طرف نہ توجہ ہے، نہ مطالعہ ہے، نہ اس میں وہ خود کو لاتے. بہت تھوڑی ہیں اہل علم میں ایسے، علماء میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی امور میں بھی قوم کی قیادت کرتے. یہ تو بڑے قیمتی لوگ تھے، اور ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے تحفظ کے لیے قرآن کریم نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ کافروں کے باطل خداؤں کو بھلا برا نہ کہو. قرآن کریم نے حکم دیا، اور قرآن میں موجود ہے کہ کافر جن باطل خداؤں کو پوجتے ہیں، جن بتوں کو پوجتے ہیں، جسے وہ خدا اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں، اسے برا بھلا نہ کہو. آگے وجہ بتائی، اس لیے کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کی شان میں گستاخی کرے. ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ تمہارا خدا جھوٹا ہے جو سچا ہے، और जिस झूठे को वो माने बैठे उनके नजदीक तो वो सच्चा जब आप उसे गाली देंगे वो आपके परवरदिगार को गाली देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे गाली न दो। उसकी अंसुल्ला ऐसा बदबख्त कौन होगा जो आपको गाली देगा। फरमाया जो किसी दूसरे ग्रोह के बातों सरबराह को गाली देगा जवाब में उस बातों का पैरोकार मुझे गाली देगा तो मैं ये समझता हूं कि इस शख्स ने उसे नहीं मुझे इस शख्स ने गाली दी जिसकी वजह से उसने मुझे गाली दी। तो मैं ये समझता हूं कि हम खुद कातिल हैं अपने उलमा के। हमारा किरदार है कि जब हम कत्ल करते हैं जवाबन ये कत्ल हो जाते। आप एक फहरिस्त बनाइए कैसे कैसे नामवर रोजगार लोग और कैसे कैसे नामवर लोग हमारे सिलसिले के साथ ही थे डॉक्टर मौलाना मुर्तजा मलिक मरहूम। मैंने इतना मरंगा मरंग इंसान कोई नहीं देखा। न उनका किसी फिरकाबाजी से कोई ताल्लुक था न उनकी किसी से मुखालफत थी। हमेशा इस्लामी काम करते थे और बहुत पाए के आलम थे। दुनियावी एतबार से भी कॉलेज के बहुत टॉप किया था एमए में और दीनी एतबार से भी फाजिल थे और बहुत अच्छे अगर यूनिवर्सिटी में मदीना मुनव्वरा पढ़ाते रहे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे मैं सर मदीना मुनव्वरा की अलअज़ीज़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और बहुत ऊंचे ऊंचे इदारों में फायज रहे। पंजाब गवर्नमेंट में सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी रहे एक शोबे के और दुनियावी एतबार से भी कॉम्पिटेंट थे और दीनी एतबार से भी और मरंगा मरंग शख्सियत थे। वो भी गोली की नजर होगी और कातिल ना मालूम रहे। ये दूसरा अल्लाह का आजाब है हम पर कि हर बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है पूरा बायोडेटा उस पर है सारा गवर्नमेंट के बाहर। बंदा भी मुल्क से बाहर जाता है तो उस पर मोर लगती है पासपोर्ट बनता है उस पर मोर लगती है एग्जिट की बाहर जाने की वापस आता है तो फिर उसे मुल्क में दाखिले की मोर। एक एक बंदा तो उंगलियों पर गिना हुआ है तो ये नामालूम लोग कौन है जो रोज कचरे वारिस करके छुप जाते। फिर हम कहते हैं अगर मुल्की एजेंसियों ने करा दिए तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारी एजेंसियां भी तो आखिर इन्हीं चीजों को रोकने के लिए वो कहां है वो क्या कर रही हैं। अब अगर इस्लामाबाद का ये आलम है कि मौलाना आजम तारिक रहमतुल्लाह अलैह सड़क पर कत्ल हो जाते हैं और बाजार में सुनार की दुकान में सोना लूट कर उसे कत्ल कर दिया जाता है। एक दिन मौलाना कत्ल हुए दूसरे दिन डाका पड़ा सुनार दो कत्ल हो गया सोना लूट लिया गया। तो अगर इस्लामाबाद का ये आलम है तो बाकी मुल्क का और देहात का और उसका क्या होगा। यहां तो कितने डाके होते हैं जिनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखता किसी अखबार में नहीं आते किसी सरकारी शुमार में नहीं आते। कितने डाके यहां होते हैं रोजाना होते हैं। तो ये सब क्या है गज़ब मिन अल्लाह व ज़िल्लत फिल हयात दुनिया। अल्लाह का गज़ब और दुनियावी जिंदगी में रुसवाई है। किसी के पास एक लम्हा सुकून का नहीं बचा। जिसे देखो उसे अजीब अजीब बीमारियां लगी और सबसे बड़ी बीमारी ये अंदर की बेसकूनी है जो लाखों बीमारियों को जन्म देती है। इसका कोई इलाज भी कुरान करीम फरमाता है वल्लज़ीन अमलु सय्यात जो लोग बुराई करते हैं बुरे काम करते हैं गुनाह करते हैं जुल्म करते हैं सुन्ना तामू फिर अगर वो तौबा कर लें अपने आप को बदल लें बुराई छोड़ दें जुल्म करना छोड़ दें सुन्नकारी लिंबाज है, जो कर चुकी है वो हो गया। अब उसके बाद अल्लाह तौबा क्या है, अल्लाह से ऐद है बंदे का कि या अल्लाह जो हो गया वो गलत हो गया, बतका गए बशरियत मुझसे हो गया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मेरी तौबा कबूल फरमा और उस पर कायम रखने की तौफीक अता फरमा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तेरे नबी की इताअत करूंगा। फरमाया वह आमन फिर मुझ पर ईमान भी लाए। ये आमन बताता है कि अमन सयाद जो है वो ईमान के मनाफी है। अगर आदमी पूरी जिंदगी बुराई में गुजार दे तो इसका मतलब उसमें ईमान नहीं है। इसलिए फरमाया कि बुराई छोड़े तो ईमान लाए। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि जब आदमी बुराई करता है तो उसका ईमान मुअल्लक होता है, उसके अंदर ईमान नहीं होता। अगर वजूद में ईमान और बुराई दो मुअल्लक वक्त जमा नहीं हो सकता। कोई बंदा हमें देख रहा हो तो हम बुराई चोरी नहीं करते, हम बुरा काम नहीं करते। अगर ईमान हो कि मेरा रब मेरे पास मौजूद है तो बुराई हो सकती है। जब बंदे के सामने नहीं हो सकती तो रब्बुल आलमीन के सामने कैसे भी। इसी में अजीज शरीफ में भी इरशाद है कि उस वक्त उसके अंदर ईमान नहीं होता, यकीन नहीं होता, अल्लाह का ख्याल और गुमान ही नहीं होता कि अल्लाह भी है। इसीलिए फरमाया कि गुनाह से तौबा करे वह अमन वो ईमान लाए, माने अल्लाह की उम्मत को, माने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत को और शान रिसालत को और आपका इत्तबा करने का वादा करे। इन्ना रब्बक मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो तेरा परवरदिगार और मुखातिब इस सब के बाद भी बख्शने वाला और रहम करने वाला। किसी के गुनाह बख्शिश इलाही से बढ़ नहीं सकते, कोई गुनाह रहमत इलाही को आजिज नहीं कर सकता। हम ऐसा कोई गुनाह नहीं कर सकते जिसे वो करीम माफ न कर सकता हो। लेकिन सवाल ये है कि हम तौबा करें भी, हम वापस आए तो सही। और कुरान हकीम ने बहुत सख्त अल्फाज यहां इस्तेमाल फरमाए, आमन हो, ये बहुत सख्त बात है। हम तो समझते हैं मुसलमान ही था, गुनाहगार था, गुनाह करता रहा, अब उसने तौबा कर ली, ठीक है। फरमाया नहीं, ईमान नहीं था इसलिए बुराई करता रहा। यकीन में कमी थी, हुजूर हक जेन में नहीं था, कुदरत इलाही जेन में नहीं थी, अजमत इलाही फरामोश कर चुका था। अब अगर तौबा कर रहे खुलूस से तो फिर अपने ईमान को भी असर नौ ताजा करो, माने अल्लाह को, अल्लाह की हुजूरी को, ये माने कि जहां भी मैं हूं मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वही मवा तुम नहीं नमा तुम जहां हो, जिस हाल में हो, रब्बुल आलमीन तुम्हारे पास मौजूद, तुम्हारे साथ। इस आए करीमों को देखें, हम अपनी जिंदगी को देखें और हम जमा तफरीक करके देखें दिन भर और रात के 24 घंटों को, कि इन 24 घंटों में कितनी देर हमें अल्लाह का ख्याल रहा, कितनी देर हमने अल्लाह को याद किया, कितनी देर ये बात हमारे जेब में और दिल में ताजा रही कि मेरा रब मेरे साथ मौजूद है, और कितनी देर गफलत की नजर हुई तो अंदाजा हो जाएगा कि गुनाहों का सबब क्या है। शायद हम तो ऐसे बदनसीब हैं कि हमें हुजूर हक का एहसास नमाजों में भी नहीं होता। हम नमाज भी एक आदत के तौर पर वुज़ू किया खड़े हो के अल्फाज जबान से निकलते अनजानों का ये याद भी नहीं होता कि 3 रकअत पढ़ी कि 4 पढ़ी। حضور حق کی بات تو دور ہے، خود نماز کا بھی اتنا خیال نہیں ہوتا کہ کم از کم رکھا تھا تو یاد رکھیں. تو اگر اہل عبادت کے وقت بھی ہمیں حضور حق نہیں ہوتا، اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا، تو پھر اور کون سے کام میں ہمیں اللہ یاد رہتا ہو. اور یہی بھولنا، یاد نہ کرنا، یاد نہ رکھنا، اس سے اپنے دل سے، اپنی یادوں سے عظمت الہی کا نکال دینا، یہی تو وہ ظلم ہے جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ توبہ کرتا تو پھر ایمان بھی لا، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اپنے ایمان کو سر نو تازہ کر، عظمت الہی پہ یقین کر، اللہ پہ اعتماد کر، پھر بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی، غفور گناہوں کی بخشش کا جواب ہے، رحیم یہ ہے کہ تو گناہ کرتا رہا وہ تجھے نیکیوں کی طرح لاد دے گا، اتنا اجر دے گا ہی نہیں، وہ اس کی غفران سے تو گناہ معاف ہو گئے، وہ صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، وہ صرف غفور نہیں ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، گناہ معاف فرمائے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو ساری زندگی نیکیوں سے اتنا نہ کما لیتا جتنا ایک توبہ سے تو حاصل کر لے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جنہوں کئی صحابی تھے، صحابہ کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور ان صحابہ میں تھے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے سب صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، پھر ان میں سے وہ بھی خاص ہیں. اور یہ بات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تقریر میں کہی تھی، پھر اس پر مناظرہ رکھا گیا تھا، مخالفین نے کہا یہ ثابت کرو، لیکن پھر اس مناظرے کی تاریخ پہ وہ آئے نہیں تھے. اب اس سیرت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب اونٹ پر سوار تھے، آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، بھارے وجود کے تھے، اس طرح وجود سمیٹ کے بیٹھے تھے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بازو کر کے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، فرمایا میرے ساتھ جسم لگا کر بیٹھے، جو بدن میرے بدن سے مس ہو جائے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، ان کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا حضور ابلیس ہوں. بدماش تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. میں نے کہا امیر المومنین کی نماز قضا ہو جائے گی، اٹھیے جماعت ہو جائے گی، جلدی اٹھ. فرمایا تو کب سے مبلغ بن گیا بھائی، بدماشی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تو کب سے نیک ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں نیک نہیں ہوں، ایک دفعہ پہلے اسی طرح آپ تھکے ہوئے تھے اور دیر سے آرام فرمایا اور آپ کی نماز رہ گی، تو آپ اتنے روئے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، اس سے تو بہتر تھا یہ اپنی پڑھ لیتا، اس کا تو ایک ایک آنسو رحمت حق کو دعوت دے رہا ہے. تو آج پھر میں نے کہا کلا ہوگی کہ وہ شخص پھر رونے بیٹھ جائے گا اور بے پناہ اجر لے لے گا، اس لیے میں نے کہا آپ کو جگا دوں گی، آپ اپنی نماز ہی پڑھ. ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نیکی سے روکتا ہے، ہمیں اس لیے روکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ نیکی کا احساس ہی نہیں ہے، ہم نیکی نہ کر سکیں تو ہمیں دکھ بھی نہیں ہوتا. اور وہی درد دل، وہی دکھ یہاں مطلوب ہے، اسی کا نام توبہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائے، عظمت الہی کو قبول کر لے، تو اللہ کی بخشش اس کے گناہوں سے زیادہ ہے، وہ بخش بھی سکتا ہے، رحم بھی کر سکتا ہے، رحیم ہے، جب بخشے گا تو پھر اپنی جانب سے اتنا دے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس کی عطا کو ہمارے ہنسے اور ہمارے الفاظ اور ہماری گنتی اور شمار اس کی عطا کو اپنے اندر نہیں سمجھ سکتا. اس کی عطا اس کی عطا ہے, اس کی شان کے مطابق. جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. ایک ولی اللہ بہت دولت مند بھی تھے, امیر بھی تھے اور صاحب سلسلہ شیخ بھی تھے. ایک خاتون ان کے پاس گئی اور ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے عرض کی کہ مجھے حضرت ایک پیالہ شہد دلوا دیجیے, میرا بچہ بیمار ہے اور مجھ میں خریدنے کی سکت نہیں ہے. طبیب نے کہا ایسے شہد کھلاؤ تو آپ کے توشہ خانہ میں ہوگا, تو آپ مجھے اللہ کے نام پر ایک پیالہ شہد کا دلوا. تو توشہ خانہ میں شہد اس میں رکھتے تھے بکرے کی کھال کی مشکیزوں میں, یہ جو چھوٹے بکرے ہوتے ہیں دو چار چھ ماہ کے ذبح ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹے چھوٹے مشکیزے بنے ہوتے تھے, 20-25 کلو اس میں یہ زیادہ آ جاتا ہوگا. تو وہ مشکیزے رکھے جاتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے اس کو خازن کو فرمایا اندر سے ایک مشکیزہ شہد کا لیا, شہد کا مشکیزہ لیا. آپ نے فرمایا اس بی بی کو دے دو. بی جان دیتی چلی گئی, اسے تو ایک مشکیزہ مل گیا, اسے وہ تو ایک پیالہ مانگنے آئی. تو کسی نے کی کہ حضرت اس کی ضرورت ہی ایک پیالہ تھی, وہ ایک پیالہ مانگ رہی تھی, آپ نے اس پر ایک مشکیزہ لاد دیا. فرمایا کسی اور مشکیزے لٹک رہے اور تو نے اسے ایک پیالہ ہی دیا. میں نے ایک مشکیزہ دیا. اس نے اپنی ضرورت کا سوال کیا, میں نے اپنی حیثیت سے دیا. اگر اس کے بندوں کا یہ حال ہے تو جب وہ خود دیتا ہے تو کس حساب سے دیتا ہے؟ جو ہے ان کا حساب اس طرح سے ہے کہ جب وہ عطا کرتا ہے تو فرمایا وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, بخشتا بھی ہے اور اس پر مزید عطا بھی کرتا ہے. اب وہ عطا کیا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے, وہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ حکومت وقت کا من و امان کا اہتمام کرے, ایجنسیاں اہتمام کریں, عدالتیں انصاف کریں, لیکن یہ ساری باتیں ہمارے کردار سے منسوب اور متعلق ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو شاید کسی جگہ بھی کوئی اصلاحی کام نہیں ہوگا اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. بندوں کو کھونا بڑا آسان ہے لیکن اس جگہ تک وہاں تک کا ایک بندہ بنانا کتنا مشکل ہے. اور اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ اہل علم میں سے جو اٹھتا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ علماء کی جگہ ان سے بہتر علماء پیچھے سے آ جاتے تھے. قیادت میں لیڈروں کی جگہ بہتر لیڈر پیچھے سے. اب تو دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کون سی قیادت آ رہی ہے. دینی اعتبار سے تو پھر مشکل ہو گیا, یہ لوگ نایاب ہو گئے. تو میرے خیال میں ضرور احتجاج کیجیے لیکن اپنی حد میں رہ کر کیجیے. مطالبہ ضرور کیجیے, حکومت سے کیجیے بے گناہوں کی دکانیں جلانے سے اور لوگوں پر بم پھینکنے سے اور مزید قتل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر انتقام اس طرف سے آپ دوسرے 10 بندے بھی مار دیں تو فساد ہی, قتل کرنے سے فساد ہی بڑھے گا, عدل قائم نہیں ہوگا. اور فساد غضب الہی کی ایک صورت ہے, ذلت و رسوائی کا سبب ہے. اللہ کریم مولانا کی قربانی تو قبول فرمائے اور انہی کی تفیل پسماندگان کو ہمیں بھی ہدایت دے, ہماری توبہ بھی قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی دے. جب ہم خود انصاف نہیں کرتے تو دوسروں سے انصاف کی توقع کیوں رکھتے؟ اب یہ جلاؤ گھروں اور پورے ملک میں جو ایک صورت حال ایسی بن گئی ہے کہ اب پتہ نہیں کس کی باری ہے اور اب کس کا گھر لٹ جائے گا, اب کون سی سڑک بند ہو جائے گی, کون سی گاڑی جلا دی جائے گی. یار ایک غریب آدمی ہے, اس کی گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے, کتنی کتنی قسطیں اس نے دینی ہے, کتنا ادھار کر کے اس نے خرید لیا, آپ نے اتنا چس کی تیلی دکھائی ہے, اب اس کا کیا انجام ہوگا, اس کا خاندان کہاں جائے گا, اس کے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ تو اصول و انصاف کا طریقہ نہیں. اور مسلمان کی تو حدود ہیں, جیسے رمضان شریف کے لیے اتنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں تمہیں کوئی گالی دے تو اسے آگے سے اتنا جواب دے دو کہ میں روزے سے, یعنی سختی سے جواب اسے بتا دو کہ بھائی تم جو کہتے ہو کہتے رہو, میں تو روزے سے ہوں, میں تو اپنی زبان کو آلودہ نہیں کر سکتا. حدود ہے نا اسلام میں, اس سے باہر نہیں جاتے. تل کا حدود اللہ ہے, فلا تعتدوها, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے, ان کو عبور نہ کرو. آپ کو یا مجھے کسی کی جان لینے کا, کسی کا مال لوٹنے کا, کسی کی دکان توڑنے کا, کسی کی گاڑی جلانے کا کیا حق ہے؟ انصاف تو پر یہ ہے کہ ہماری بھی وہی تحقیق و تفتیش ہو اور ہم بھی اپنی سزا پائیں. تو یہ گھراؤ جلاؤ کی بات درست نہیں ہے. ہاں مطالبہ کریں, ضرور کریں, ہم بھی اس میں آپ کے ہم نوا ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے, اور جب تک قصاص اور بدلہ لیا نہیں جائے گا تب تک امن قائم نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے دانش مندو, قصاص میں تمہاری زندگی ہے, مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی تو آئندہ جرم ختم ہوگا. یہاں جرم اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر مجرم اس پہ خوش ہے کہ کس نے پوچھنا ہے, ہر مجرم کو اعتماد ہو کہ مجھے باقاعدہ انصاف ملے گا, سزا ملے گی, تو بندے سوچ کر جرم کریں. لیکن اس منزل تک جانے کے لیے ہمیں بھی عدل کا راستہ اپنانا چاہیے. عام آدمی کو بھی, مسلمان کو بالخصوص, عدل سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جنگ میں ایک یہودی کو گرا لیا, تلوار بازی ہو رہی تھی, تلوار ٹوٹ گئی, کیا ہوا, دست بدست لڑائی ہو گئی, آپ نے اسے گرا لیا, پیٹی سے خنجر نکال کر اٹھایا اس کے سینے میں گاڑنے کے لیے, تو اس نے آپ پر تھوک دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اب وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ یہ ایک کی جگہ دس بار خنجر بھونکے گئے, اس نے چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے پوچھا آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ میں جب تھی میرے منہ پر تھوکا تو مجھے بہت غصہ آیا, اور میں اگر تجھے مارتا تو یہ قتل میں اپنے لیے کرتا, میں اپنے لیے تجھے نہیں مارنا چاہتا, میں تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا, تو اللہ کی راہ روکنے والا تھا, میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے جہاد کر رہا تھا, اس میں اگر میں تجھے مار دیتا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا, جب تو نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے اپنی ذات کا غصہ آ گیا, مجھے اللہ سے آیات یہ کہ میں اپنی تسلی کے لیے کسی بندے کو قتل کر دوں, خواہ وہ کافر ہی ہے, کیوں کروں؟ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, اور ہمیں اپنے عذاب اور ذلت و رسوائی سے نجات دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.